यहाँ तक तो बात थी कौम की। अब अल्लाह सुबहाना ताला मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दूसरा मकसद, और वो क्या था? तौरात का मिलना। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि मूसा का पहला मकसद पूरा हुआ। ये अलग बात है कि बनी इसराइल ने नशुक्री की, जिहाद का इनकार किया, जिसके लिए 40 साल तक वादी थी मेरे। अब ये गुलामी में बसी हुई कौम, कुछ करना था ना, तरबियत करनी थी, इनको सिखाना था। ये ऐसी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों के बदुओं का इलाज किया था ना इल्म के जरिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइलियों का करना था। तो इसके लिए हुक्म क्या हुआ कि आप कोहेतूर पे आ जाइए और वहाँ थोड़ा सा सीखिए, पढ़िए, पीछे हम पढ़ चुके हैं, फैजवात न मूसा अरबईन न लैलतन। अब यह मामले को जरा आप देखिएगा कि एक और ही एंगल से पेश किया, और वो क्या है, आयत नंबर 83 से, वमा आजलक अन कौमी का या मूसा, ए मूसा ये तुम्हें किस चीज़ ने जल्दी पर आमादा किया अपनी कौम को छोड़कर। ये कौन सी जल्दी है, क्या है, इसको थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। आयत 84, काल हम उलाई अला असरी, मूसा ने कहा बस वो मेरे पीछे ही पीछे आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि मूसा को अपनी कौम को साथ लेकर कहीं जाना था, मूसा कौम को पीछे छोड़ के आगे ही चले गए। तो बजाय इसके कि अल्लाह ताला उनसे खुश होते, उनको पूछ लिया भाई आप क्यों पहले आ गए वक्त से, तो मूसा कहते अल्लाह ताला वो आ रहे हैं पीछे पीछे और मैंने क्यों किया। वाजिल तुल इलाई का रब्बी ली तरदा, अरे मेरे परवरदिगार मैंने तो तेरी तरफ आने में इसलिए जल्दी की कि तू मुझसे राजी हो जा। अब इसको आप समझिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के पास जाने का, अल्लाह के कुर्ब का इतना शौक था कि इस जज्बातियत में जिम्मेदारी को भूल गए। देखिए शौक जिम्मेदारी के जज्बे को कम कर देता है। ये कब जाना था, कहाँ जाना था, इसको छोड़ दें अभी। असल में सूरत मरियम की आयत 64 और 84 में हम उजलत की बात पढ़ चुके ना, और अजल ना उजलत, अजल किसको कहा, दुनिया को कहा। यहाँ असल में आयत 64 में नबी सल्लम को बिलवास्ता अंदाज में फरमाया गया, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वही के बारे में जल्दी आने की ख्वाहिश ना किया करें, तो अल्लाह के हुक्म से आएगी। इसीलिए कहा था कि वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बि अम्री रब्बिक, याद आ रहा पिछली सूरत, सूरह मरियम की आयत नंबर 64 में नबी सल्लम को इंतज़ार था कि जिब्राइल जल्दी जल्दी आया करें, देर ना करें, मेरा दिल करता है कि ज़्यादा कुरान पढ़ूँ सुनूँ। अब यहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात की, और इसी तरह आयत 84 में कौम की पकड़ की बात अल्लाह के नबी के साथ की थी कि वला ताजल अलैहिम, इनके साथ अजाब के मामले में जल्दी ना करें। यहाँ मूसा से जवाब तलबी हो रही है। असल में तौरात देने के लिए एक मुय्यन वक्त था, कोहे तूर पे बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम शौक के मारे कबल अस वक्त पहुँच गए। जब पहुँच गए तो कहा कि आपको तो अभी नहीं आना था, अल्लाह ताला शौक में आ गया हूँ, कौम की तरह पीछे, वो तो पीछे पीछे आ रहे हैं। कौम का काफिला मामूली रफ्तार से आ रहा था, मूसा अल्लाह से मुलाकात और मुकालमे के शौक में तेजी से आ गए, तो कहा अल्लाह इसलिए आया हूँ कि ताकि तू मुझसे राजी हो जा। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने इस बात पे तनकीद की कि बात अल्लाह की माननी है। या थोड़ा सा दीन का एक बड़ा बारीक सा नुकता समझिएगा, अल्लाह ताला ये चाहता है कि कामों को उसके वक्त पे किया जाए। मसलन देखिए कि कोई फजर को उसके वक्त से आधा घंटा पहले पढ़ सकता है, कोई रमजान के आने से पहले शाबान के महीने में रोजे रखना शुरू कर दे, और कोई ये सोचे कि 9 ज़िलहज को तो बहुत रश होगा जो अरफा में, मैदान अरफा में, मैं 7 को जाके हज कर आता हूँ। चीजें अपने वक्त पे, ये दीन का मिजाज है कि जब अल्लाह के हुक्म को मानते हैं ना तो बरकत उसमें। अल्लाह के नबी ने एक मौके पे सहाबा को किसी काफिले के लिए कूच करने का हुक्म दिया, इसके बाद आप नफिल की नीयत से खड़े हो गए, सलाम फेरा तो बाद में देखा एक सहाबी तो भी उधर ही बैठे हैं। कहा तुम नहीं गए? कहा अल्लाह के नबी मेरी सवारी बड़ी तेज है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी सबके साथ चला गया तो मैं तो तेज चला जाऊंगा, तो क्यों ना मैं आपके साथ नमाज पढ़ लूँ, डबल अजर होगा। तो आपने फरमाया कि अब तू कभी भी उनके अजर को नहीं पा सकता जो मेरी बात सुनते ही चले गए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बात मानने वाले अच्छे लगते हैं, अपनी अक्ल इस्तेमाल करने वाले अच्छे नहीं लगते अल्लाह को। यहाँ यही मैसेज दिया गया, हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है। हाँ इससे ये पता चलता है कि मूसा को शौक़ बहुत था। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि तू मेरा शौक़ देख, मेरा इश्तियाक देख। आपका ख्याल था कि अल्लाह ताला खुश होंगे, शाबाश मिलेगी, मगर यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। एक्सप्लेनेशन कॉल आ गई। तो चीज़ों को वक्त पे लेना है, लेकिन चले हम इसके ऊपर अपने ऊपर लेते हैं। मूसा को कितना शौक़ था अल्लाह ताला के साथ मुलाकात का। आज हमारी भी मुलाकात होती है अल्लाह से, हैया अलस्सलाह हैया अलफला, हम कितनी जल्दी जाते हैं। कितने लोग हैं जो पहली रकत के नमाजी, पहली सब के नमाजी। हम जुमे में भी जाते हैं तो आखिरी चक्कर में कि जब बस इमाम साहब खड़े ही हो जाए ना तो फिर ही जाएंगे। दीन का शौक देखे और दुनिया का देख ही लिया होगा या सुन लिया होगा कि एक आईफोन नया क्या निकला, लोग रातों को जाके खड़े हो गए सुबह उनके स्टोर को खुलवाने के लिए। ये होता है आजिल, तो शौक कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं है। जिस दिन हमें इस नेकी का शौक आ जाएगा ना, चले मर्द तो मस्जिदों में जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं? हम अपने यहाँ आने के वक्त को देख लेते हैं। देखिए आप कहते हैं ना, नहीं बस मैं 10 बजे पहुँच जाती हूँ। नहीं, 15 मिनट लेट हो गए आप। आप कहते हैं 9:45, नहीं 10, 15 मिनट छोटे, 1, 2, 3, 4, 6, 10 गिने, 15 मिनट में हो सकता है कितना कुछ आपके सामने आ जाता। तो हमेशा ये सोचें कि क्या मैं अल्लाह से मुलाकात का क्या इंतज़ार करती हूँ, जल्दी करती हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा हमारा शौक होगा ना, उतना फ़ायदा होगा। और एक चीज़ आपने भी आजमाई होगी, जब इंसान वक्त से पहले किसी जगह जाके पहुँच जाता है ना, तो जहन साजी पहले हो जाती है। मेरा यकीन है कि जब हम किसी भी काम के लिए लेट हो जाते हैं ना, तो हमारा जहन पहले से ख़राब हो जाता है। हर वक्त रहम खा रहे होते हैं, पहले क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, फिर किसी से पूछेंगे, फिर किसी से पूछेंगे, फिर किसी से, और नुकसान होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये सिर्फ जाने और आने को फिजिकल फॉर्म में ना रखें, हुक्म सुनकर मानना, ये भी जल्दी आना है। जब दीन की कोई बात मुझे पता चल जाती है तो उसको मानने में जल्दी करती हूँ कि छोड़ो अब लूँ के ना लूँ, दूँ के ना दूँ, चलो छोड़ो जो होगा देखी जाएगी, चलो कुछ बच बुच गया तो ले लेंगे। यहाँ तो हम चाहते हैं हम सबसे पहले हों, जो डिज़ाइन हमें मिल जाए वो किसी और को ना मिले, सारा ही हमें मिल जाए। तो क्या अल्लाह के साथ हमारा ये मामला, ये देखिए उसके नसीब की क्यों हो, ये मेरे नसीब की क्यों ना हो। और याद रखिए कि जो शौक वाले होते हैं ना, फिर उनको कोई रुकावट रुकावट नहीं लगती। तो मूसा अलैहिस्सलाम का शौक इससे दिखता है। आपको पता है कि ऐसे ऐसे सहाबा भी थे और ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हमारी तारीख में कि जो ये कह सकते हैं कि हमने पिछले 40 साल में एक दिन भी तकबीर उला नहीं छोड़ी। एक शख्स जब फौत हो रहा था, फौत हो गया बल्कि, तो कहते हैं कि उसकी वसीयत का खोल के पढ़ो। जब उसकी वसीयत खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरा नमाज जनाजा वो शख्स पढ़े जिसकी फजर कभी कज़ा ना हुई हो, जिसने 3-4 चीज़ें थी, एक मैंने आजकल में एक दो बार भी पढ़ा, खुलासा ये था कि कुछ ऐसी नेकियां थी कि जो छुपी हुई नेकियां होती हैं, और जिसने कभी कर्ज ना लिया हो, और इस तरह की बातें। अब सारे मजमे पे सन्नाटा छाई गया, कोई भी ना उठ सका, असर का वक्त हो गया और कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, क्योंकि किसी में वो खूबियाँ नहीं थी। इतने में एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई, और उसके बाद कहा जाते जाते मुझे रुसवा कर गया। यानी उनमें ये चारों खूबियाँ थी, और वो कौन थे? सुल्तान अल्तमश, बादशाह थे अपने वक्त के। तो कुछ लोगों में ऐसी खूबियाँ होती हैं। अल्लाह के नबी ने एक दिन फजर के वक्त पूछा, तुम में से कोई ऐसा है कि जिसने किसी बीमार की आदत की आज? तो हाथ खड़ा हुआ अबू बकर का। कहा तुम में से कोई है जिसने आज सुबह उठने के बाद अब तक सदका किया? फिर हाथ उठा तो अबू बकर का। फजर पे जा रहे हैं। कहा तुम में से कोई ऐसा है जिसने सुबह किसी की को खिदमत की तो हाथ खड़ा हुआ था अबू बकर का। लोगों ने पूछा कि ये आपने ये सारे काम अभी कर कैसे लिए? कहते वह सुबह जब जाने के लिए आने के लिए मस्जिद में उतरा, मस्जिद में आ रहा तो ख्याल आया कि वो फलां बीमार है, ज़रा उसका हाल ना पूछ जाऊँ। अब आज आप जाएँ सिर्फ फजर के बाद किसी का हाल पूछने, वो तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे कि ये कैसे गैर मुहज्जब लोग हैं, फ़ोन नहीं लोग उठाएंगे, आपका जाना तो दूर की बात है। कहते हैं फिर उसके बाद मैंने उनका हाल पूछ लिया, थोड़ी दूर आया तो कोई ज़रूरतमंद था तो वो पैसा मांग रहा था कुछ, तो मैंने उसकी मदद कर दी, और आते आते किसी का घर साफ करके आया हूँ। अब ये कौन करेगा जो पहली रकत के खड़े होने पर पहुँचेगा? हमेशा याद रखिए 4-6 दिन की ज़िंदगी है, इसके अंदर ही जो नेकी कमानी है वो कमानी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें जल्दी दे। आप सबका भी तो ये कोर्स चल रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, पता भी नहीं चलेगा, फिसल जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि जब हम एंड पे पहुँचें तो हम क्या कहें? میں نے اس کورس کا ہر ممکن حق ادا کیا. جو یہ دن ہے نا, یہ دنوں میں ہر چیز سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں اس رنگ میں جس سے آپ رہ سکتے ہیں, آپ فیل کریں گے کہ جتنا آپ کا ذوق اور شوق بڑھتا جائے گا اتنی آپ کی گرپ بڑھتی جائے گی اس کورس پہ. اور جتنا آپ ڈھیلے ہوں گے نا, تو پہلے آنا ڈھیلا ہوتا ہے, پھر ہوم ورک ڈھیلے ہوتے ہیں, پھر کاپیاں چھٹتی ہیں, پھر نوٹس نہیں لیتے, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. کوئی جرم نہیں کریں گے آپ اگر لفظی ترجمہ نہیں یاد کریں گے, کوئی پولیس نہیں آئے گی آپ کے پاس اگر اسائنمنٹ نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں تو نہ سے, لیکن نہیں تو نہ سے پھر وہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ آگے راستے بند کر دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ موسیٰ کے اس عمل سے ہمیں بھی نصیحت ملے.
وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات زندگی ہم پڑھ رہے ہیں, اب اس میں سے ایک آزمائش ہے. یاد رکھیے کہ جہاں بھی دین کا کام ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور سر اٹھائے گا. نبیوں کی زندگی میں بھی بہت سے فتنے اٹھائے گئے, خاص طور پہ جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں دی جا رہی تھیں, تو مکہ والوں نے بھی آپ کے لیے بہت سارے شوشے چھوڑے ہوئے تھے, کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. تو یہاں ایک اتنا زبردست قسم کا فتنہ کہ جو کسی بھی صاحب درد شخص کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا. فتنہ سامری ہے, ہم اس کو اکٹھا پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. آیت نمبر 85 سے آگے, قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا. اللہ نے اپنی طرف نسبت کیوں لی؟ کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کس کو بہکاتا ہے؟ جو بہکنا چاہتا ہے. کلیئر کٹ نہیں پتا کہ آپ کے جلدی آنے کی وجہ سے قوم کو فتنے میں ڈالا یا کیا تھا, اور اسلام کا مزاج جو ہے وہ مورلز پہ ہے, نہ کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پہ ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَعَدَ اللَّهُمُ السَّامِرِينَ, اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ تو آگے تھے اللہ کی بات سننے کے لیے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا وقت اور اپنی قوم کے ساتھ رہتے, ان کا تزکیہ کرتے, ان کی تعلیم اور تربیت کی زیادہ فکر کرتے, تو ہو سکتا تھا کہ ان میں علمی اور عقلی طور پہ پختگی پیدا ہو چکی ہوتی, اور آپ کے تھوڑا سا منظر سے ہٹنے کے ساتھ ہی وہ اس بڑے فتنے کا شکار نہ ہو جاتے کہ جس میں وہ شرک تک میں ملوث ہو گئے. سامری کا لفظ یہاں آیا ہے, آگے بھی سارا کھیل اسی کا ہی ہے. بہت کچھ ہے اس کے بارے میں کتابوں میں. یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے کہ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیات اتر رہی تھی, اس سے پہلے ہی دور سے نصارہ نے اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ہارون پہ یہ الزام لگا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے کوہ طور پہ جاتے ہی ہارون علیہ السلام نے بچھڑا بنایا اور لوگوں سے سونا جمع کیا, دس اینڈ دیٹ. تو گویا کہ حضرت ہارون پر ایک الزام تھا جو نسل در نسل سے یہود کے عقیدے میں چل رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو دھو دیا. باقی رہ گئی بات کہ یہ کون تھا. کہتے ہیں کہ یہ قبطی قوم سے تھا, کسی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مل چکا تھا. دوسری رائے کیا ہے کہ نہیں, یہ بنی اسرائیلی تھا, یعنی نام کا مسلمان تھا لیکن اصل میں منافق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو ضد تھی. بالکل مجھے ابو عامر راہب یاد آ رہے ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں, کہ اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد تھی. سورۃ توبہ میں ہی پڑھا تھا, یاد ہے, کہ جو قبیلہ خزرج سے تھا اور ابتدائی عمر میں بہت نیک اور عبادت گزار تھا, بعد میں اس نے عیسائیت قبول کی اور رحمانیت کی کوشش کی, اور بعد میں مسجد درار بنوا لی. اصل میں اللہ کے نبی کو اب ایسے ہی کرداروں سے کیسے نبٹنا ہے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ابو عامر راہب کا کردار تھا نا, اسی سے ملتا جلتا حضرت موسیٰ کی امت میں سامری کا تھا. ہوا کیا؟ فرج موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا, تو لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں. ہائی لائٹ کیجیے گا دو لفظ ہیں, غضبان فولان کا وزن ہے, شدت سپرلیٹیو ڈگری ہے, افعل و تفضیل ہے, یہ وہی ہے جیسے رحمان, یعنی بہت ہی زیادہ غصہ. اور غضب وہ غصہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا خون کھولنے لگتا ہے نا. یعنی پہلی صورت ہے غصے کی, لیکن دوسری صورت ہے اسفہ, دکھ تکلیف چبھن, جو کسی کو بھی غلط کام کرتے دیکھ کر ایک ایمان والا اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کے پیچھے ایک فتنہ اٹھ چکا ہے، اور اس فتنے کے ساتھ آپ کی قوم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک بگڑ گئے کہ انہوں نے شرک تک کر دیا۔ یہ کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا، یہ پورا ہو جائے گا واقعہ ٹرن پہ، اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام سن تو چکے تھے، غصہ بھی آیا، تکلیف بھی ہوئی، اور جب آ کے یہ سب دیکھا پھر تو اور ہی غصہ آ گیا۔ قال یا قومی، کہا ہے میری قوم۔ دیکھیے، قوم کو اپنا کہنا نہیں چھوڑا، یہی بگڑے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی رویہ ہونا چاہیے، اور یہی سب لوگوں سے، جو چاہے طالب علم ہوں یا کوئی بھی جو آپ کی بات نہ مانے، تعلق نہ توڑے۔ یا قومی، اے میری قوم، ہو تم میرے ہی چاہے تم بگڑے ہوئے ہو، یہ مطلب ہے۔ الم یعدکم ربکم وعدن حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کون سا وعدہ؟ کہ تورات دے گا، تمہیں کتاب دے گا، اپنی طرف سے گائیڈنس دے گا۔ اور پہلے بھی تو تم دیکھ چکے ہو نا کہ فرعون کو کیسے ڈبویا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ تو ان یوزول بات جب اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دی، تو کیا تمہیں صبر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ انتظار کرتے اور اس کتاب کی فکر کرتے؟ تمہارے لیے کتاب لے آؤں، ہدایت لے آؤں۔ افتعال علیکم العہد، تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی؟ آپ ایسے سوچے جیسے بچوں کو آپ دن میں کئی بار ڈانٹتے ہوں گے اسی ٹون میں، صبر نہیں ہوتا، دے دوں گی کھانا، صبر تو کر لو، مہمانوں کو تو آنے دو۔ یعنی ٹون میں غصہ بھی ہے، لاڈ بھی ہے، اور دکھ بھی ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ جب آپ کے ڈیپینڈنٹس یا آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی بات نہیں سمجھتے نا، تو غصے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ماں کو یہ چیز اچھی لگے گی کہ نہیں۔ تو کہا کہ تمہیں ذرا صبر تو کرنا تھا۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم لوگوں نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب ہی نازل ہو جائے؟ اچھا، فاخلفتم موعیدی، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے ان کو پوری طرح وارن کر کے گئے تھے کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، ٹھیک بچے بن کے رہنا، غلط نہ کرنا، لیکن تم نے کیا اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے؟ یعنی ڈانٹ ہے ساری، اس میں کیا آپ اس کی تفسیر کریں، یعنی قوم کو ڈانٹ رہے ہیں۔ قوم کا جواب سنیے گا، آیت 87۔ قالو، کہنے لگے، ما خلفنا موعدک، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکینا، اپنے اختیار سے، یعنی وی ور فورسڈ، ہم نے اپنی خوشی سے آپ کی وعدہ خلافی نہیں کی۔ کیا تھی ان کی مجبوری؟ ولکن حملنا اوزار من زینت القوم، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا۔ پھر کیا ہم نے کیا؟ فقذفناها، تو ہم نے وہ پھینک دیے۔ فکذالک القى السامری، اسی طرح سامری نے بھی کچھ پھینکا۔ پھر کیا ہوا؟ آیت 88، فخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا برآمد کر دیا۔ یعنی وہ ایک اس قسم کی چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں، وہ ہے تو سونے کا بچڑا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جسم میں سے اس کے آواز آتی تھی۔ ہم یہ کرنے لگے، دیکھنے لگے۔ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ مصر میں اگرچہ اسرائیلی قوم کی حیثیت غلامانہ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے دیانتداری تو ان کے اندر تھی۔ کہتے ہیں کہ قبطی قوم کے لوگ اپنے زیورات اور دوسری قیمتی چیزیں ان کے پاس امانتاً رکھوایا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ مصر سے نکلے تو قبطی قوم کے بہت سارے زیورات بھی وہ اپنے ساتھ لے آئے جو ان کے پاس بطور امانت تھے۔ اب ان کے ذہن پر ایک بوجھ تھا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز ہیں کہ نہیں، جلدی میں آگے دے کر نہیں آئے، لے کر نہیں آئے۔ جب ان کے دل میں ڈاؤٹ آیا تو یہ بات سامری تک پہنچ گئی۔ سامری کون تھا؟ سنار تھا، ہتھیار بناتا تھا، اس سے وہ زیور بھی بنا سکتا تھا۔ سامری نے ان کو قائل کیا کہ دیکھو، اس بوجھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان زیورات کو پھینک دیتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ زیور پھینکے تو سامری نے ان کو پگھلا کر گائے کے بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا دیا، اور ایسی مہارت سے کچھ سوراخ اس میں ڈال دیے کہ جب ہوا کا گزر ہوتا تو بیل کے ڈکارنے کی آواز آتی، اور اس طرح سے وہ جب ایک چمکتا پھودکتا ایک بیل بن گیا تو لوگوں کو کہنے لگا، فقالو ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا الہ۔ اور رہ گیا وہ الہ جس کے پاس موسیٰ گئے ہیں کتاب لینے، تو وہ الہ موسیٰ فنسیہ، تو موسیٰ کا معبود وہ تو مگر وہ بھول ہی گیا۔ یعنی موسیٰ کو شروع میں 30 راتوں کا کہہ کر گئے تھے نا، پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ الاعراف میں، 30 راتوں کی بات کر کے گئے تھے، وہاں گئے تو آنے کو دل ہی نہ جائے واپس، تو 10 اور بڑھا لی. وہ اوپر کے جو 10 دن تھے نا، اس نے فتنہ ڈال دیا. اب جب واپس نہ آئے، کہنے لگا دیکھو موسیٰ تو آئیں گے نہیں، تو ایسے ہی کیا تم بےچارے بغیر خدا کے ہو، لاؤ میں تمہارا خدا بنا دیتا ہوں. یہاں ہلکی سی بات سمجھ لیجئے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے بھی یہی بات کہی تھی کہ دیکھو تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. یہ بالکل وہی بات ہے جو موسیٰ کے بارے میں بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ موسیٰ بھول گئے، حالانکہ موسیٰ واپس آ گئے تھے پھر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے. یعنی ذہن قبول نہیں کر رہا تھا اللہ کے نبی کی وفات کو، تو وہ بھی اس قسم کی بات ہے. تو سامری نے ان کو بہکانے کی کوشش کی. اب یہ ایک تفسیر ہے کہ یہ زیورات جو تھے وہ اس قوم کے تھے، اس پہ بات بعد میں کروں گی، صرف ترجمے کو پورا کرنا چاہ رہی ہیں ایک خاص جگہ تک، کہ کہنے لگا کہ یہ سارے زیور چھوڑ دو. جب چھوڑ دیے تو وہ ایک بچڑا بن گیا، بچڑے میں سے آوازیں آ رہی تھیں تو وہ ذرا اچھلنے کودنے لگ گیا، تو مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے گائے کی محبت ان کے اندر آ چکی تھی، اس کو پوجنے لگ گئے. رہ گیا موسیٰ تو وہ تو چلا ہی گیا، لہٰذا تم اس کو بڑا بنا لو. ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کے مظاہروں سے خوش ہوتے ہیں. افلا یرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا، یعنی جا کے اسے کوئی بات کریں تو اندر سے جواب نہیں آتا تھا. ایک بےمانی قسم کی بھاں بھاں کی آواز آتی تھی، تو کیا اس سے وہ خدا بن گیا؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی وہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار تھا اور نہ نفع کا. اب یہاں تک واقعے کی ایک جہت پوری ہوئی، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک تفسیر تو یہی کہی جاتی ہے جو کہ آپ کو میں نے بتا دی، لیکن یہ بات اگر آپ سامنے رکھیں کہ جب ایک قوم جو نبیوں کی نسل سے ہو اس کو ہجرت کا حکم ہو، تو کیا ان کے جو دشمن تھے یعنی جو مصری تھے وہ ان کے پاس اپنے زیورات رکھائیں گے؟ دیکھا جائے تو یہ بات اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایون ہجرت کی رات جب آپ جا رہے تھے تو آپ کیس مکالوں کے مانتے تھے، ایک طرف آپ کی جان لینے پہ ہیں اور دوسری طرف آپ کیسے مانتے رکھتے ہیں. اس سے آپ کو مسلم کریکٹر بھی دکھے گا. اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا کہ آپ رہیں، جب تک امانتے واپس نہ کریں آپ مکہ کو نہ چھوڑیں. یاد ہے نا آپ کو واقعہ. اس طرح سے ملائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باوجود یہ کہ دشمن تھے مکہ والوں کی امانتے موجود تھیں، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی ریپوٹیشن بہت اچھی ہو، اور جلدی میں یہ دے نہیں سکے تو ضائع کر دیے. بات تو لگتی ہے، لیکن کچھ مفسرین کا خیال دوسری طرف گیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زیور جو تھے یہ فرعونیوں کے نہیں تھے بلکہ یہ ان کے اپنے تھے. کہاں سے آئے بھائی، وہ تو غلام تھے. تو آپ یاد کیجئے حضرت یوسف کے دور میں بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیوں آئے؟ قحط پڑا، حضرت یوسف کی مائیت میں آئے. پھر شروع میں حضرت یوسف کے خاندان کی حیثیت سے ان کو بہت اعلیٰ جگہ ملی، جشن کا علاقہ کہتے ہیں، بڑا سرسبز تھا. تو جب وہاں ہی آئے تو خوب ان کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی. اس دور میں نہ بینک تھے اور نہ کوئی سیفٹی لاکرز تھے. لوگ جو بھی جمع ہوتی تھی چیز وہ سونے چاندی کی صورت میں رکھتے اور اس کو کہیں زمین میں دفنا دیتے. کہتے ہیں کہ یہ ان کے زیور تھے اور یہ پورے وقت یوسف کے وقت اس کو سنبھالتے سنبھالتے مصر میں بھی رکھ رہے تھے. اور یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کو مشکل نہیں ہے. آج ہم مسلمان، سڑکیں ٹوٹی، ہاسپٹل نہیں، ہماری گاڑیاں ٹوٹی ہوئی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، لیکن آج بھی اگر ہم صرف اپنی عورتوں کے زیور کو جمع کر دیں تو کہتے ہیں حکومتوں کے پورے پورے قرضے اتر جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں تھوڑی سی زیور پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، آگے سے پوری صورت کا نام ہی زیور پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے زیور بنانے، پہننے، استعمال کرنے سے روکا نہیں ہے. آف کورس سونے چاندی سے توے چمٹے تو نہیں بنیں گے، زیور ہی بنتے ہیں، یا یہ کرنسی تھی ایک دور کی، لیکن اس کے شوق میں ایک خاص حد تک مبتلا رہنا چاہیے. کچھ پہن لیا، کچھ رکھ لیا، اور آپ دیکھیے کہ اس کا جتنا ذوق اور شوق مسلمان عورتوں میں اتنا غیروں میں نہیں ہے. ایون جتنا آپ عرب کے قریب جاتے جائیں، ہمارے ہاں چند تولے دیتے ہیں شادیوں میں، عرب لوگ سونا چاندی کو کلوز کے حساب سے لین دین کرتے ہیں. اور میرے لیے جتنی دکانیں آپ کو زیور کی، جیولری کی، مکہ اور مدینہ کے ارد گرد دکھیں گی، اتنی باہر نہیں دکھتی، کیونکہ وجہ کیا کہ پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. حلال کا تو پہن سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آج کے دور کے جو ہمارے حالات ہیں ملکوں کے، وہ زیور پہننے والے ہیں؟ وہ تو آپ کی بازو کاٹ کے لے جائیں گے. پھر اس کا علاج کیا کیا کہ پہلے شادیوں میں بنتا ہے، اتنا بڑا ایک شادی کا بگ ایشو ہوتا ہے زیور. لڑکے والے ہیں تو عزت کا مسئلہ، کتنا لائے، اور لڑکی والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کے شوق پورے کرنے ہیں، یہ رنگ کا زیور اس رنگ کا میچنگ کر کر کے سیٹ بنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جاتے کدھر ہیں؟ یہاں ایک بہت ہی بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ بنی اسرائیل کے پاس یہ سیونگز کی صورت میں چیز پڑی ہوئی تھی، اس پہ وہ سامری آ گیا. کل کا سامری آج کا ویسٹرن اکنامیکل سسٹم ہے. اب اس کو سمجھ لیجئے، جو مال انسان کماتا ہے اور اس کے بعد اپنی ضروریات پوری کر کے تھوڑا بہت بچ گیا، رکھ لیا، سیو کر لیا، یہ تو ہے اس کے لیے رحمت. جیسے ہم حضرت عائشہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ 1,00,000 درہم آیا تو وہ بھی خرچ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کماتے تھے، ابو بکر صدیق بہت کماتے تھے، عبد الرحمن بن عوف بہت کماتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں. پیسہ فتنہ تب بنتا ہے جب یہ جمع ہو کے لاکرز اور سیوز میں پڑا رہتا ہے، اور جان کا روگ، گھر خالی نہیں چھوڑ سکتے، گھروں میں زیور ہیں، اور شادیوں میں جا کے پہن نہیں سکتے کہ وہاں چوری کا خطرہ، اور اصلی زیور بنا کر رکھ دو لاکرز میں اور اسی کے نقلی دے دو دلہن کو کہ تم پہن کے شادیوں میں دعوتوں میں جاؤ، بیوقوفی نہیں ہے؟ پہلے ہی آرٹیفیشل بنا لو. آپ دیکھیں سر سے پاؤں تک، اور آپ دیکھیں یہ کوئی بھی لوگ ہیں نا، ایک چھوٹی سی انگوٹھی، ایک رنگ، ایک چار، چلو بھائی ہلکا پھلکا ان کا شاید ہوتا ہی اتنا، لیکن 12, 14, 16 چوڑیاں اگر ہیں تو پہنی جائیں، اور نہیں ہے تو اتنے پیسے کو باؤنڈ کر کے رکھ دینا، اور بعد میں دکھ اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر زکات بھی نہ دی جائے. ایسا پیسہ ہو یا زیور ہو، یہ مسلمان کے لیے فتنہ ہے. آج بھی وہی مسلمان فتنوں کا شکار ہے جن کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے اور وہ بینکوں کی نظر ہے اور وہاں سے سود کے مال لین دین آ رہے ہیں. کوتے لا یموت، رسک جتنا مرضی کمائے، ایمان والا کماتا بہت ہے، اس کے پاس جڑتا نہیں ہے. اس کو پتہ ہے مجھے نہیں ضرورت، کسی اور کو ضرورت پڑ جائے گی. تو کل کے دور کا جو سامری تھا نا، یہ اصل میں آج کے دور کی وہی سوچ ہے جو آج ہمیں دنیا کو مل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کتنے پاپڑ بیلے. فرعون ایک زندہ خدا تھا جس بنا ہوا، اللہ نے اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، لیکن ابھی تک ان کے اندر ایمان کی روح نہیں آئی تھی. نام لیتے تھے موسیٰ پر ایمان لانے کا، دل میں ابھی فرعون کی فرعونیت تھی. اور ذہنی غلام قوموں کا یہی حال ہوتا ہے، یہ تو بھٹکنے کے لیے پہلے سے تیار تھے، سامری تو ایک بہانہ بن گیا. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ فرعون کون سے ان کے اچھا سلوک کرتا تھا؟ ظلم تھا نا، بیگار لیتا، عمارتیں بنواتا، بحری بیڑے ان سے چلواتا. آخر فرعون کے اندر کیا خوبی تھی کہ اتنے ظلم و ستم کے باوجود اسی کے سحر کا شکار تھے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو اس کی جواب ہے دنیا. فرعون کے پاس دنیا تھی. آپ کہتے ہیں اس کو کیسے سمجھیں؟ آج اپنے اوپر لے کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، فرعون ان سے محنت لیتا تھا، ان کو گالیاں دیتا تھا، برا کہتا تھا، آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہی لوگ جو ہمیں ٹیررسٹ کہتے، وہی لوگ جو ہمیں برا بھلا کہتے، ہم پھر ان کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے جاتے ہیں، فرق سمجھے؟ لہذا لوگوں کے امیج سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے بڑوں کی باتیں سننا پسند ہے، لیکن ان کے پیچھے لگ کر دنیا کو خوبصورت کرنا اچھا لگتا ہے. میجورٹی ادھر تھی اس لیے چل پڑے. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو قوموں کا مزاج ہوتا ہے نا، وہ عبادت سے نہیں پتہ چلتا، وہ رسم و رواج سے پتہ چلتا ہے. ذہنی طور پہ جو غلام قومیں ہوتی ہیں نا، ان کے رسم و رواج اور طور طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسے بڑا مانتے ہیں. نماز روزے کے وقت میں وہ رسول کو بڑا مان رہے ہوتے ہیں، شادی بیاہ زندگی گزارنے میں وہ دنیا کے بڑوں کو بڑا مانتے ہیں. ایک اور چیز یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ گائے کلچر، یہ تباہ شدہ قوموں کا مزاج ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں بل، کاؤ، آکس یہ ضرور ملے گا. سندھ ویلی کھول کے دیکھ لیجئے، اس کی جو پیچھے روئنز ہیں تو اس کے اندر آپ کو بچھڑا دکھے گا. ڈانسنگ بل کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور اس کو پکڑ کے تو یہ سارے کام کر دیے تباہ ہونے کے لیے. تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ غصہ آیا. اب آگے ذرا اگلے منظر پہ پھر بعد میں بات ہوگی، پہلے اس کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں کہ قوم کے اس عمل پہ موسیٰ خاموش نہیں رہ سکے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ شرک ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کرتا. اب جب گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چھوڑے. اب کچھ عمل کی باتیں آیت 90 سے آگے.